محسنات لفظية تشابه الأطراف هو جعل آخر جملة صدر تاليتها أو آخر بيت صدر ما يليه كقوله تعالى فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري وكقول الشاعر إذا نزل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها شفاها من الداء العزال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها. بے محسنات معنویہ مکمل ہوئے اور اس میں آپ نے مختلف قسم کی 24 صنعتیں آپ نے پڑھی جن کی وجہ سے معنی کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے. اب محسنات لفظیہ میں وہ صنعتیں ذکر کریں گے جن سے لفظوں کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے. بھائی کس کے اندر؟ لفظوں کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے. اور یہ بات پہلے ذکر ہو چکی کہ محسنات لفظیہ سے بعض اوقات معنی کے اندر بھی حسن آئے گا، لیکن لفظوں میں جو حسن آئے گا وہ اصلاً ہوگا اور بذات ہوگا، اور معنی کے اندر جو حسن آئے گا وہ تبعاً ہوگا، یعنی اس لفظی حسن کے تابع ہوگا. بھائی جی، تو اب محسنات لفظیہ کے اندر مختلف صنعتیں ذکر کریں گے. سب سے پہلی صنعت بھائی تشابہ الاطراف. تشابہ الاطراف، طرف کی جمع ہے اطراف، اور طرف کنارے کو کہتے ہیں. تشابہ الاطراف یعنی کناروں کا باہم ایک دوسرے کے مشابہ ہونا، کناروں کا باہم ایک دوسرے کے مشابہ ہونا. بھائی یاد رکھیے، تشابہ الاطراف یہ ہے کہ مثلا آپ کلام کرتے ہیں اور کلام کے اندر جو جملے لاتے ہیں وہ اس طریقے پر کہ پہلے جملے کا اختتام جس لفظ پر ہوتا ہے اگلے جملے کا آغاز اسی لفظ سے آپ کرتے ہیں. یہ پہلے جملے کا اختتام جس پہلے جملے کے آخر میں جو لفظ آتا ہے اگلے جملے کے آغاز میں بھی آپ وہی لفظ لے آتے ہیں، تو یہ ہے تشابہ الاطراف. بھائی تو دیکھو، دونوں کنارے ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے، پہلے جملے کا آخری کنارہ اور دوسرے جملے کا پہلا کنارہ ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے. اسی طرح شعر کے اندر بھی ہے بھائی کہ پہلے شعر کے آخر میں جو لفظ آپ لے کر آئیں اگلے شعر کے شروع میں وہی لفظ لے آئیں، تو یہ کیا ہے؟ تشابہ الاطراف، یعنی پہلے شعر کا آخری کنارہ دوسرے شعر کے پہلے کنارے کے مشابہ ہو گیا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں تشابہ الاطراف ہوا جعل آخر جملت، وہ بنانا ہے جملے کے آخر کو، یعنی پہلے جملے کے آخر کو بنانا. کیا بنانا؟ صدر تالیتہا. تالی کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنے والا، اور تالیتن اسی کی مؤنث ہے. تو جملہ جملہ دیکھیے، جملے کے آخر میں کیا ہے؟ بولتا ہے، یہ مؤنث ہے، تو اس کی صفت کیا لائی گئی؟ تالیتن. اور تالی صدر تالیتہا اس کے پیچھے آنے والے جملے کا صدر. ہوا جعل آخر جملت، وہ بنانا جملے کے آخر کو. کیا بنانا جملے کے آخر کو؟ صدر تالیتہا، اس کے پیچھے آنے والے جملے کا صدر بنا دینا، یعنی اس کے آغاز میں اس کو لے آنا. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ ہوا جعل آخر جملت صدر تالیتہا، وہ بنانا ہے جملے کے آخر کو پیچھے اس کے پیچھے آنے والے جملے کا صدر، یعنی اس کا شروع بنا دینا. او آخر بیت، یا شعر کے آخر کو بنا دینا. او آخر بیت، یا شعر کے آخر کو بنا دینا. صدر ما یلی ہی، اس شعر کا صدر جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، جو اس کے ساتھ ملا یعنی اس کے بعد آ رہا ہے، یعنی پہلے شعر کے آخر میں جو لفظ آیا، اس کے آخر میں جو لفظ آیا ہے اگلے شعر کے شروع میں وہ لفظ لے آنا. اب دونوں کی مثالیں ذکر کریں گے، عام کلام کی بھی مثال یعنی نثر کی بھی مثال ذکر کریں گے اور وہ قرآن سے، اور شعر کی بھی مثال ذکر کریں گے۔ کا قول ہی تعالی، جیسے کہ اللہ تعالی کا قول ہے، فیہا مصباح، فیہا مصباح۔ تو دیکھیے اس جملے کے آخر میں کیا آیا، مصباح لفظ آیا، اور اگلا جملہ ہے المصباح فی زجاجہ۔ تو دیکھیے اگلے جملے کے آغاز میں وہی مصباح لفظ آ گیا، اور پھر اس جملے کے آخر میں کیا آیا، المصباح فی زجاجہ، زجاجہ آیا۔ تو الزجاجہ کأنہا کوکب دری، اگلے جملے کے شروع میں کیا آ گیا، زجاجہ آ گیا۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے، مثل نور ہی کمشکات، اللہ کے نور کی مثال ایک ایسے طاق کی طرح ہے، فیہا مصباح، جس میں کیا ہو، چراغ ہو۔ المصباح فی زجاجت، زجاجہ کہتے ہیں شیشے کو بھائی، المصباح فی زجاجت، وہ چراغ جو ہے شیشے میں رکھا ہو، الزجاجت کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشہ جو ہے، کأنہا کوکب دری، گویا کہ وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہو، کوکب ستارہ، دری چمکتا ہوا، تو وہ شیشہ گویا کہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہو۔ تو دوبارہ دیکھنے، ترجمہ، فیہا مصباح، ایسا طاق کہ اس کے اندر چراغ رکھا ہو، المصباح فی زجاجت، اور وہ چراغ جو ہے شیشے میں ہو، الزجاجت کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشہ گویا کہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہو۔ وکقول الشاعر، اور جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے، اذا نزل الحجاج ارضا مریضۃ، جب اترتا ہے حجاج ارضا مریضۃ، کسی بیمار زمین میں، ارضن چونکہ مؤنث ہے عربی کے اندر، تو اس کی صفت مریضۃ مؤنث لائی گئی، جب حجاج جو ہے وہ نازل ہوتا ہے، اترتا ہے کسی بیمار زمین پر، تتبع اقصى دائها، تتبع کا معنی ہے تلاش کرنا، تتبع کا کیا معنی، تلاش کرنا، اقصى، اقصى کہتے ہیں آخری کنارے کو، آخری کسی چیز کا آخری کنارہ، دائها، داؤن کہتے ہیں مرض کو اور بیماری کو، تو جب حجاج کسی بیمار زمین پر اترتا ہے، تتبع اقصى دائها، تو وہ تلاش کر لیتا ہے اس کے مرض کے آخری کنارے کو، اس بیمار زمین کے مرض کے آخری کنارے کو وہ تلاش کر لیتا ہے، یعنی یوں کہیں بیماری کی جڑ تک وہ پہنچ جاتا ہے، فشفاہا، تو اس کو پھر شفا دے دیتا ہے، اس زمین کو کیا کر دیتا ہے، ہاں جڑ، بیماری کی جڑ وہ تلاش کر لیتا ہے، اس کا پتہ لگا لیتا ہے، فشفاہا، تو اس کو پھر شفا دے دیتا ہے۔ شفاہا من الداء العضال، یہ عین پر ضمہ پڑھیں بھائی، شفاہا من الداء العضال الذی بها، داء کسے کہتے ہیں، ابھی گزرا، داء ان مرض اور بیماری کو، اور داء ان عضال ضاد کے ساتھ، داء ان عضال لا علاج بیماری کو کہتے ہیں، داء ان عضال کسے کہتے ہیں، لا علاج، تو شفاہا من الداء العضال الذی بها، شفا دے دیتا ہے اس زمین کو اس کی اس لا علاج بیماری سے، الذی بہا، جو اس کے ساتھ ہوتی ہے، جو زمین کو لگی ہوتی ہے، اس لا علاج بیماری سے اس زمین کو شفا دے دیتا ہے۔ غلام، اے ہوا غلام، وہ ایک ایسا لڑکا ہے، بھائی غلام عربی زبان میں غلام کو بھی کہتے ہیں اور لڑکے کو بھی کہتے ہیں، غلام وہ ایک ایسا لڑکا ہے، اذا ہز القناتا، حزہ کے معنی حرکت دینا، قنات گولتا کے ساتھ، قنات کہتے ہیں نیزے کو، غلام اذا حز القناتا، وہ ایک ایسا لڑکا ہے جب وہ حرکت دیتا ہے نیزے کو، سقاہا، تو اس کو سیراب کر دیتا ہے، کیا کرتا ہے، سیراب کر دیتا ہے۔ تو یہ کوئی شاعر ہے اور حجاج کی تعریف کر رہا ہے. اذا نزل الحجاج ارضا مریضۃ, جب حجاج اترتا ہے کسی بیمار زمین میں, یعنی جہاں بغاوت وغیرہ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ بغاوت وغیرہ ہوتی ہے, بغاوت کا مرض ہوتا ہے جس زمین میں. جب وہاں حجاج آتا ہے, تتبع اقصى دائها, تو وہ تلاش کر لیتا ہے اس زمین کے اس مرض کے آخری کنارے کو, یعنی اس کی جڑ تک پہنچ جاتا ہے, یعنی اس بغاوت کی جڑ اور اس کے اسباب کا پتہ چلا لیتا ہے. فشفاہا, تو پھر اس زمین کو کیا کرتا ہے؟ شفا دے دیتا ہے, یعنی اس سے بغاوت کے مرض کو ختم کر دیتا ہے. شفاہا من الداء العضال الذی بها, وہ شفا دے دیتا ہے اس زمین کو اس کے اس لاعلاج مرض سے, الذی بها, جو اس زمین کو لگا ہوتا ہے, یعنی اس بغاوت کے مرض کو. غلام, وہ ایک ایسا لڑکا ہے, اذا ہز القناتا, جب وہ نیزے کو حرکت دیتا ہے, سقاہا, تو اس کو سیراب کرتا ہے, یعنی باغیوں کے خون کے ساتھ اس کو سیراب کر دیتا ہے, ان باغیوں کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ شعر مثال ہے تشابہ الاطراف کی. بھائی دیکھیے, پہلے شعر کے آخر میں آیا فشفاہا, شفاہا آیا پہلے شعر کے آخر میں, تو اگلے شعر کے شروع میں آ گیا شفاہا, تو یہ کیا ہے؟ تشابہ الاطراف. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی الجناس هو تشابه اللفظين في النطق لا في المعنى. اگلی صنعت ہے صنعت جناس. بھائی جناس, صنعت جناس, هو تشابه اللفظين, وہ دو لفظوں کا ایک دوسرے کے مشابہ ہونا, في النطق, بولنے میں, یعنی تلفظ میں, تلفظ میں, لا في المعنى, نہ کہ معنی میں. تو دو لفظ بولنے میں ایک جیسے ہوں, تلفظ بالکل ایک جیسا ہو, اور معنی کیا ہو؟ الگ الگ ہو, اس کو کہتے ہیں صنعت جناس. کیا کہتے ہیں؟ صنعت. تو کہتے ہیں الجناس ہوا تشابہ اللفظین فی النطق لا فی المعنی. جناس جو ہے وہ دو لفظوں کا باہم ایک دوسرے کے مشابہ ہونا ہے, فی النطق, بولنے میں, یعنی تلفظ میں, لا فی المعنی, نہ کہ معنی میں. ویکون تاما وغیر تامین, اور یہ جناس یا تو جناس تام ہوگا یا غیر تام. تام کا معنی پورا یعنی کامل, یعنی یہ جناس کامل ہوگا, کامل جناس ہوگا, یا غیر کامل جناس ہوگا. جناس کامل کسے کہتے ہیں؟ پہلے وہ بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں فتام, جناس تام وہ ہے, متفقت حروفہ فی الہیئت والنوع والعدد والترتیب. جناس تام وہ ہے, وہ لفظ کہ اتفقت حروفہ, کہ جس کے حروف متفق ہوں, فی الہیئت, صورت میں, والنوع, اور قسم میں, والعدد, اور تعداد میں, والترتیب, اور ترتیب میں. بھائی یاد رکھیے یہ چار شرطیں ہیں. بھائی جناس تام انہوں نے بتایا, ایک ہے جناس تام, ایک جناس غیر تام. تام کا معنی یعنی کامل, پورا, ایک کامل جناس ہے, ایک غیر کامل جناس. کامل جناس وہ ہے جس میں وہ جو دو حرف ہیں, جناس کہتے کس کو تھے؟ دو لفظوں کا ایک دوسرے کے مشابہ ہونا, تو وہ مشابہت جو ہے حیعت کے اندر بھی ہو, نوع میں بھی ہو, عدد میں بھی ہو, اور ترتیب میں, ان چاروں چیزوں کے اندر جب اتفاق ہو دو لفظوں کا, تو اس کو جناس تام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جناس تام. کون سی چار چیزیں؟ نمبر ایک حیعت, نمبر دو نوع, نمبر تین عدد, نمبر چار ترتیب. یہ چار چیزیں ہیں بھائی, ان چاروں کا ہونا ضروری ہے دونوں لفظوں میں. حیعت کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے حیعت وہ جو لفظ کی صورت ہے حرکت و سکون کے اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ حرکت و سکون کے اعتبار سے. مثلا پہلے لفظ کے اندر پہلے حرف پر زبر ہے, دوسرے لفظ میں بھی پہلے پر کیا ہو؟ زبر ہو. پہلے میں لفظ میں دوسرا حرف ساکن تھا, تو دوسرے لفظ میں بھی دوسرا حرف کیا ہونا چاہیے؟ ساکن. تیسرا حرف پہلے لفظ کے اندر اگر متحرک ہے, تو دوسرے لفظ میں بھی تیسرا حرف کیا ہونا چاہیے؟ متحرک ہونا چاہیے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یعنی بعین ہی اسی جیسے اعراب ہوں اس لفظ پر. اعراب نہیں, اعراب تو آخری حرکت کو کہتے ہیں, اسی جیسی حرکت ہو. اسی جیسی اس کے حروف کی حرکت، یعنی بالکل ایک جیسے صیغے ہوں بھائی، یوں کہیے. اور یاد رکھیے آخری حرف کی حرکت کا اعتبار نہیں، آخری حرف جو ہوگا کوئی بھی اسم وغیرہ ہو آخری حرف کا اعتبار نہیں، کیونکہ آخر میں تو اعراب آیا کرتے ہیں، وہ بدلتے رہتے ہیں، اس کو نہیں دیکھنا آخر کو. باقی حروف کے اندر حرکتیں بالکل ایک جیسی ہونی چاہیے. سمجھ میں آیا؟ زبر کے مقابلے میں دوسری طرف بھی زبر ہو، سکون کے مقابلے میں سکون ہو، زیر کے مقابلے میں زیر ہو وغیرہ، سارا ایک جیسے. تو یہ ہے اس طرح ہوں گے تو کہا جائے گا کہ ان کی ہیئت میں اتفاق ہے، ان کی ہیئت متفق ہے. وَالنَّوْعِ دوسری چیز ہے، نوع بھائی یاد رکھیے، نوع سے مراد یہ حروف تہجی جو ہیں ان میں سے ہر حرف ایک نوع ہے. الف با تا سا آپ جو حروف تہجی ہیں، تو الف یا یوں کہیں شروع میں جو حمزہ ہے، دیکھو حمزہ ایک نوع، با الگ نوع، تا الگ نوع، سا الگ نوع، جیم الگ نوع. تو نوع کے اندر بھی اتفاق ہونا چاہیے، یعنی پہلے لفظ کے شروع میں اگر حمزہ ہے تو دوسرے میں بھی کیا ہونا چاہیے، دوسرے لفظ میں وہاں پر بھی شروع میں حمزہ ہونا چاہیے. پہلے لفظ کے اندر اگر دوسرے نمبر پر مثلا نون ہے تو دوسرے لفظ کے اندر بھی دوسرے نمبر پر کون سا حرف ہونا چاہیے، نون ہونا چاہیے. پہلے لفظ کے اندر اگر تیسرے نمبر پر مثلا سین ہے تو دوسرے لفظ میں بھی تیسرے نمبر پر کیا ہونا چاہیے، سین ہونا چاہیے. تو پھر ہم کہیں گے کہ ان کی نوع کیا ہے، ایک ہی ہے. عدد، عدد یعنی تعداد حروف بھی ایک جیسی ہو. ایک لفظ میں اگر تین حروف ہیں تو دوسرے لفظ میں بھی کتنے حروف ہونے چاہیے، تین ہونے چاہیے. یہ ہے عدد. ترتیب بھی اسی طرح ہونی چاہیے، یعنی ایک لفظ میں حمزہ پہلے ہے تو دوسرے میں بھی حمزہ پہلے ہی ہونا چاہیے، دوسرے میں سین درمیان میں ہے تو یہاں پر بھی سین کیا ہونا چاہیے، درمیان میں ہی ہونا چاہیے وغیرہ بھائی. تو لہذا جنا سے تام کسے کہتے ہیں، کہ دونوں لفظ آپس میں متفق ہوں. کتنی چیزوں میں؟ چار چیزوں میں، ہیئت، نوع، عدد اور ترتیب. تو جب ہیئت کی قید لگا دی، ہیئت کی، ہیئت ایک جیسی ہونی چاہیے، لہذا بردن اور بردن یہ لفظ خارج ہو گئے جنا سے تام سے، یا ان میں جنا سے تام نہیں. کیوں نہیں تام؟ ہیئت ایک جیسی نہیں، اس لیے کیونکہ اگرچہ حروف ایک جیسے، ان کی تعداد وغیرہ بھی ایک جیسی، لیکن پہلے لفظ میں با پر پیش ہے اور دوسرے بردن کے اندر با پر کیا ہے، زبر ہے، تو ہیئت ایک جیسی نہیں. اور نوع کی قید لگا دی تو لہذا یفرح اور یمرح یہ اس جیسے الفاظ نکل گئے، کیونکہ یفرح میں دوسرے نمبر پر کیا ہے، فا، اور یمرح میں دوسرے نمبر پر کیا ہے، میم ہے. تو یہ ایک نوع کے نہ رہے، دونوں جگہ فا ہوتی تو پھر ہم کہتے یہ ایک نوع کے ہیں بھائی. بات سمجھ میں آ گئی. عدد کی قید لگا دی تو لہذا ساق اور مساق یہ نکل گئے، کیونکہ ساق کے اندر سین الف قاف تین حروف ہیں، تو مساق کے اندر شروع میں ایک میم زائد ہے، تو عدد حروف ایک جیسے نہیں ان میں. اور ترتیب کی قید لگا دی تو لہذا حتف اور فتح جیسے لفظ نکل گئے. حتف اس میں بھی ہا تا اور فا ہے، فتح میں بھی وہی حروف ہیں لیکن ترتیب وہ نہیں ہے بھائی. وہاں حتف میں ہا پہلے تھی اور فا آخر میں، تو فتح میں فا پہلے ہے اور ہا آخر میں، اس کا عطف ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی. تو جنا سے تام کے اندر دو لفظوں کا اتفاق ضروری ہے. کتنی چیزوں کے اندر؟ چار چیزوں میں. پہلی چیز ہیئت میں، یعنی حرکتوں میں، اور حرکت اور سکون میں، اور دوسری چیز نوع میں، اور تیسری چیز عادت، اور چوتھی چیز ترتیب میں بھائی. پھر یاد رکھیے آگے تقسیم کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ دو قسم پر ہے، یا تو یہ متماثل ہوگا یا مستوفی ہوگا. کیا ہوگا؟ متماثل یا مستوفی. متماثل وہی جنا سے تام کی قسم ہے، جب دونوں لفظ ایک ہی قسم کے ہوں. اب یہاں قسم کا اور معنی، یعنی ایک اسم ہے تو دوسرا بھی اسم ہو، ایک فعل ہے تو دوسرا بھی کیا ہونا چاہیے، فعل ہونا چاہیے بھائی، بات سمجھ میں آگئی؟ تو اس کو کیا کہیں گے، جناس تام ہو اور لفظ بھی ایک ہی قسم کے ہوں، یعنی ایک اسم ہے تو دوسرا بھی اسم ہو، ایک فعل ہے مثلا تو دوسرا بھی فعل ہو، تو اس کو جناس متماثل کہیں گے. اور اگر دونوں لفظ الگ الگ نوع کے ہیں، یعنی ایک اسم ہے تو دوسرا لفظ کیا ہے، فعل ہے. بھائی ہیئت بھی ایک جیسی ہے ان کی اور نوع بھی ایک جیسی ہے، ان کے حروف ایک جیسے ہیں اور ان کی تعداد بھی حروف کی ایک جیسی ہے اور ترتیب بھی ایک جیسی ہے، لیکن ہے ایک اسم اور ایک ہے فعل. بھائی ایک اسم ہے اور ایک فعل، تو اس کو جناس متماثل نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے، جناس مستوفی. کیا کہیں گے، جناس مستوفی. فرق سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں وہ ہوا متماثل، اور جناس جو ہے وہ متماثل ہوگا، ان کان بین لفظین من نوع واحد، اگر وہ دو ایسے لفظوں کے درمیان ہوا، من نوع واحد جو ایک ہی نوع کے ہوں، جو کس کے ہوں، جس ایک. تو اوپر جو نوع آیا تھا اس سے مراد تھے وہ حروف. بھائی ہر حرف کیا ہے، حروف تہجی میں سے ہر حرف کیا ہے، ایک نوع. یہاں نوع سے کیا مراد ہے، اسم یا فعل وغیرہ ہونے میں، کہ ایک اسم ہے تو دوسرا بھی اسم ہو. تو کہتے ہیں وہ ہوا متماثل ان کان بین لفظین من نوع واحد، اور جناس ہو یا تو متماثل ہوگا اگر دو ایسے لفظوں کے درمیان ہو، من نوع واحد جو ایک ہی نوع کے ہوں. نحو مثال کے طور پر لم نلق غیرك انسانا یلاد به فلا برحت لعین الدہر انسانا. اب یہاں مقام استشهاد ہے انسان. بھائی پہلے مصرے میں بھی لفظ آیا انسان، دوسرے مصرے کے اندر بھی لفظ آیا انسان، لیکن پہلا انسان جو لفظ آیا اس کا معنی ہے جو آپ بھی استعمال کرتے ہیں، انسان بھائی، آدمی بھائی. کیا معنی ہے، آدمی. اور دوسرا جو انسان آیا لفظ، وہ آنکھ کی پتلی مراد ہے اسے. کیا مراد ہے، آنکھ کی پتلی بھائی، اس کو بھی عربی زبان میں انسان کہتے ہیں. بھائی آنکھ کی پتلی کسے کہتے ہیں، جانتے ہیں یا نہیں جانتے بھائی، بھائی یہ جو آنکھ کے اندر سیاہی ہے، سیاہ دائرہ ہے، یہ اس سیاہی کے اندر ایک اور چھوٹا سا سیاہ دائرہ اگر آپ نے غور کیا ہو دکھائی دیتا ہے بھائی، اس کو کہتے ہیں آنکھ کی پتلی بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور اس کے ذریعے ڈاکٹر وغیرہ عموماً انسان کی موت کا پتہ چلاتے ہیں. زندہ شخص کی یہ آنکھ کی پتلی، اس میں چمک ہوتی ہے اور یہ کھلی واضح ہوتی ہے، جبکہ مردہ شخص جیسے انسان مرتا ہے تو یہ پتلی میں کوئی واضح فرق آ جاتا ہے، وہ دیکھتے ہی فوراً پہچان لیتے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. تو یہ اس کو بھی انسان کہتے ہیں عربی میں، یہ آنکھ کی پتلی. تو اب دیکھیے، پہلا لفظ بھی ہے انسان، دوسرا لفظ بھی ہے انسان. ہیئت میں بھی یہ دونوں لفظ ایک جیسے، نوع کے اندر بھی بھائی ایک جیسے حروف ہیں دونوں میں، عدد حروف بھی ایک برابر ہیں ان دونوں لفظوں کے، اور ترتیب بھی حروف کی ان کے اندر ایک ہی جیسی ہے، تو لہذا ان میں جناس تام ہے. کیا ہے، جناس تام. اور پھر نیز دونوں اسم ہیں تو یہ جناس تام متماثل ہوا بھائی. بات سمجھ میں آگئی؟ لم نلق غیرك انسانا، لقیا یلقا کے معنی ہوتے ہیں ملاقات کرنا. شاعر کہتا ہے لم نلق، ہم نے ملاقات نہیں کی، غیرك آپ کے علاوہ، انسانا کسی ایسے انسان سے. یلازو بھی، یہ اعراب غلط لگے ہوئے ہیں بھائی. یلازو یہ فعل ہے اور بھی یہ با جارہ ہے اور ہا الگ ضمیر ہے بھائی، با جارہ ہے. لازہ یلازو کے معنی ہوتے ہیں پناہ پکڑنا، کسی کی حفاظت حاصل کرنا بھائی، کسی کی حفاظت میں آنا. اور انسان ہے نکرہ، اور یلازو اس کے بعد فعل آیا، اور نکرہ کے بعد فعل آیا تو عموماً اس کے لیے کیا بنتا ہے، صفت. اور موصوف صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے موصوف سے پہلے کیا لفظ لاتے ہیں، ایسا یا ایسی کا. تو شاعر کہتا ہے لم نلق غیرک انسانا یلازو بھی، ہم نے ملاقات نہیں کی آپ کے علاوہ، کسی ایسے انسان سے یلازو کہ پناہ پکڑی جائے بھی اس کے ساتھ، کہ جس کے ساتھ کیا کی جائے، جس کی پناہ پکڑی جائے یعنی جس کی حفاظت حاصل کی جائے، جو کیا کرتا ہو لوگوں کو حفاظت دیتا ہو. بھائی لم نلق غیرک انسانا یلاذ بہ، ہم نے ملاقات نہیں کی آپ کے علاوہ کسی ایسے انسان سے، یلاذ بہ کہ اس کی پناہ پکڑی جاتی ہو. فلا برحتا یہ وہی افعال ناقصہ میں آپ نے پڑھا ہے، ما برحا سمجھ میں آیا بھائی، اسی سے یہ مخاطب کا صیغہ آ گیا. فلا برحتا، اور ما برحا کا کیا معنی ہوتا ہے، ما زالا، ہمیشہ. فلا برحتا پس ہمیشہ آپ جو ہیں، لعین دہری زمانے کی آنکھ کے لیے، انسانا آنکھ کی پتلی ہیں، آپ ہمیشہ زمانے کی آنکھ کی پتلی ہیں بھائی، یعنی جس کی وجہ سے وہ حیات ہوتی ہے اور اس کا پتہ چلتا ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی، یا یہ دعا دے رہا ہے فلا برحت لعین الدہر انسانا، آپ ہمیشہ زمانے کی آنکھ کی پتلی رہیں. سمجھ میں آیا بھائی. وہ مستوفا، اور جناس تام کی دوسری قسم ہے مستوفا، ان کا نمی نوعینی، اگر وہ دو لفظ کیا ہوں، دو نوع سے ہوں، دو مختلف انواع سے ہوں، یعنی ایک اسم ہو تو دوسرا فعل ہو. نحو مثال کے طور پر فدارہم ما دمت فی دارہم وارضہم ما دمت فی ارضہم. فدارہم، دارہم یہ امر کا صیغہ ہے، دارا یداری مدارات سے، دارہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، دارا یداری مدارات کا کیا معنی ہے، اچھا برتاؤ کرنا. تو شاعر کسی سے کہہ رہا ہے داری اچھا برتاؤ کرو، ہم دارہم ان لوگوں کے ساتھ. ما دمتا یہ وہی ما داما ہے، ما داما جب تک کے، اور مخاطب کا صیغہ اس کے مطابق ما دمتا فی دارہم جب تک تو ان کے گھر میں ہے. تو دیکھو فدارہم یہ پہلا دارہم جو تھا یہ کیا تھا، فعل تھا، امر کا صیغہ دارہم، اور ہم ضمیر ساتھ ملی ہوئی امر. اور دوسرا دارہم، یہاں دار سے کیا مراد ہے، گھر مراد ہے، دار گھر کو کہتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے فدارہم ما دمت فی دارہم کہ تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر جب تک تو ان کے گھر میں ہے. وارضہم ما دمت فی ارضہم، یہاں پر بھی ارضی، ارضا یرضی سے امر کا صیغہ ہے، اور ان کو راضی رکھ. وارضہم اور ان کو راضی رکھ، ما دمت فی ارضہم جب تک تو ان کی زمین میں ہے. تو یہاں پر بھی ارضہم پہلا آیا، اس کے اندر یہ ارضی صیغہ امر ہے، اور ارضہم دوسرا آیا، اس میں یہ ارض کیا ہے، زمین کو ارض کہتے ہیں. تو دیکھیے دونوں لفظ تلفظ میں بالکل ایک جیسے ہیں، اور ان میں ان کے حروف متفق ہیں، حیعت میں بھی، نوع میں بھی، عدد میں بھی، اور ترتیب میں بھی، تو جناس تام ہے، لیکن نوع مختلف ہے. جیسے پہلا دارہم یہ ہے فعل، اور دوسرا دارہم یہ ہے اسم، اور پہلا ارضہم یہ ہے فعل، اور دوسرا ارضہم کیا ہے، اسم ہے. یہ تو ایک تقسیم تھی. اور دوسری دو قسمیں کہ وہ جناس تام یا تو متشابہ ہوگا یا کیا ہوگا، مفروق ہوگا. بھئی جناس تام متشابہ یہ ہے، توجہ سے سننا، کہ دو لفظوں کے درمیان تلفظ کے اعتبار سے دو لفظ بالکل ایک جیسے ہیں، دو لفظ کیا ہیں، ایک جیسے، لیکن ان میں سے ایک لفظ مفرد ہے اور دوسرا مرکب ہے. ایک لفظ ہوگا اور دوسرا دو یا دو سے زیادہ لفظ ہوں گے، بھائی وہ مرکب ہوں گے. سورت سمجھ میں آ گئی. اور پھر جب ایک لفظ مرکب ہو اور ایک مفرد ہو تو ان دونوں کا تلفظ تو ہے ایک جیسا، تلفظ تو جناس تام میں بالکل ایک جیسا ہوگا، تلفظ تو ہے ایک جیسا، رسم الخط یعنی لکھنے کے اندر بھی بالکل ایک جیسے ہوں گے یا ایک جیسے نہیں ہوں گے؟ اگر لکھنے میں بالکل ایک جیسے ہیں، تلفظ میں بھی ایک جیسے، ایک مفرد ہے اور ایک کیا ہے مرکب ہے، تلفظ میں بالکل ایک جیسے ہیں لیکن لکھنے میں نہیں، لکھنے میں بھی اور لکھنے میں بھی متفق ہیں، ایک جیسے ہیں، تو اس کو کہیں گے متشابہ، اس جناس تام کو کیا کہیں گے؟ متشابہ. اور اگر لکھنے میں ایک جیسے نہیں ہیں تو اس کو جناس تام مفروق کہیں گے. کیا کہیں گے؟ مفروق کہیں گے. تو کہتے ہیں وہ متشابہ ان کان بین لفظین احدہما مرکب والآخر مفرد واتفقا فی الخط. اور وہ جناس متشابہ ہے اگر وہ دو ایسے لفظ دو لفظوں کے درمیان ہو، احدہما مرکب ان کے ان دو میں سے ایک مرکب ہو، والآخر مفرد اور دوسرا مفرد ہو، واتفقا فی الخط اور دونوں متفق ہوں کس کے اندر؟ خط میں یعنی لکھنے میں. نحو مثال کے طور پر اذا ملک لم یکن ذاہبہ فدعہ فدولتہ ذاہبہ. بھئی یہاں دو دفعہ لفظ آیا ذاہبہ ذاہبہ. یہ جو پہلا ذاہبہ آیا یاد رکھیے اس میں یہ زا الگ ہے اور ہبا الگ ہے. زا یہ وہی زو مال، زو مال کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مال والا. تو زو الگ لفظ ہے اور مال الگ. وہی زو مال اگر حالت نسبی میں ہو تو کس طرح پڑھیں گے؟ زا مال. یہاں پر بھی حالت نسبی کی وجہ سے ذاہبہ پڑھا گیا ذاہبہ. تو زا الگ ہے اور ہیبا، ہیبا آپ جانتے ہیں عطیہ اور تحفے کو کہتے ہیں، فقہ میں بھی آپ پڑھتے ہوں گے کتاب الہبا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. اور دوسرا ذاہبہ آیا ذاہبہ، وہ ذہبہ یا ذہبو سے ہے، ذاہبتن جانے والا، اس میں فاعل کا صیغہ ہے مؤنث کا. تو پہلا ذاہبتن آیا اور دوسرا بھی ذاہبتن آیا. تو یہ ایک پہلا مرکب ہے دو لفظوں سے اور دوسرا مفرد ہے، ایک ہی صیغہ ہے. اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی. تو شاعر کہتا ہے اذا ملک لم یکن ذاہبتن، جب بادشاہ نہ ہو ذاہبتن، کیا معنی؟ ہاں ہبے والا نہ ہو یعنی عطیہ دینے والا نہ ہو، فدعہ تو تو اس کو چھوڑ دے، فدولتہ ذاہبہ، دولت کہتے ہیں حکومت کو، فدولتہ ذاہبہ تو اس کی حکومت جو ہے ذاہبہ جانے والی ہے. جب بادشاہ انعامات اور عطایا دینے والا نہ ہو، کسی کو کوئی انعام دیتا ہی نہیں ہے، سب کچھ اپنے پاس روک کر رکھا ہے، کسی کی مدد نہیں کرتا، تو چھوڑ دو اس کو، جلدی اس کی حکومت جانے والی ہے. اذا ملک لم یکن ذاہبتن، جب بادشاہ نہ ہو ہبا کرنے والا، فدعہ تو تو اس کو چھوڑ دے، فدولتہ ذاہبہ تو اس کی دولت جانے والی ہے. تو دیکھیے پہلا ذاہبہ اور دوسرا ذاہبہ یہ دونوں لفظ ہیئت نوع عدد اور ترتیب کے اعتبار سے بالکل ایک جیسے ہیں، لیکن پہلا ہے مرکب زا اور ہبا سے اور دوسرا کیا ہے؟ مفرد ہے، ایک ہی لفظ ہے ذاہبہ ذہبہ سے. وہ مفروق اور جناس مفروق ہوگا، الم یتفقا اگر وہ دونوں لفظ رسم الخط میں متفق نہ ہوں، ایک لفظ ہے مفرد ایک لفظ کیا ہے مرکب اور رسم الخط بھی ایک جیسا نہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ جناس تام مفروق. بھائی نحو مثال کے طور پر کلکم قد اخذ الجام ولا جام لنا من الذی ضر مدیر الجام لو جام لنا. شاعر کہتا ہے کلکم قد اخذ الجام، تم سب جو ہو قد کلکم، تم میں سے ہر ایک جو ہے، قد اخذ الجام، تحقیق اس نے جام لے لیا، اس نے شراب کا جام لے لیا، ولا جام لنا اور ہمارے لیے کوئی جام نہیں، ہمیں جام نہیں ملا، ہمارے لیے کوئی جام نہیں. مل لذی ضر مدیر الجامی، مل لذی وہ کیا چیز ہے ذرہ کہ وہ نقصان دیتی، مدیر الجام ادارہ یدیر سے مدیر اس میں فاعل ہے، گھمانے والا حرکت دینے والا، مل لدی ذرہ، وہ کیا چیز تھی جو نقصان دیتی؟ مدیر الجامی، جام کو گھمانے والے کو، جام کو حرکت دینے والے کو، یعنی ساقی کو، ساقی جو شراب پلانے والا ہے، اس کو کیا چیز نقصان دے رہی تھی؟ لو جام لنا، اگر وہ ہم سے اچھا سلوک کرتا، یعنی ہمیں بھی وہ شراب کا جام دیتا. تو دیکھیے یہاں آخر میں آیا جام لنا، جام لنا، جام لا یو جاملو کے معنی ہوتے ہیں اچھا سلوک کرنا، یہ فیل ہے. کیا ہے؟ فیل ہے. اور پچھلے مصرے کے آخر میں آیا تھا ولا جام لنا، اور ہمارے لیے کوئی جام نہیں ہے، تو بالکل ایک جیسا تلفظ ہے لا جام لنا. اور اگلے مصرے کے آخر میں بھی آیا جام لنا، تو پہلے میں بھی جام لنا اور دوسرے میں بھی جام، لیکن فرق کیا ہے؟ پہلا ہے مرکب، جام لفظ الگ ہے اور لنا الگ ہے، اور دوسرے میں جام لنا ایک ہی لفظ ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور رسم الخط دونوں کا الگ الگ ہے. پہلے میں آپ دیکھ رہے ہیں جام کا میم الگ ہے لنا سے بھائی، اور دوسرے میں جام لنا کے اندر میم کو لام کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے. تو یہ جنا سے تام مفروق ہے کہ ایک لفظ مرکب ہے، ایک لفظ مفرد ہے، اور دونوں کا رسم الخط الگ الگ ہے بھائی. آپ کہیں گے کہ ولا جام لنا، یہ جام لنا یہ مرکب ہے کیونکہ دو لفظ ہیں، تو دوسرا آگے بھی جام لنا وہ بھی تو مرکب ہے، جام لا فیل اور نا ضمیر ہے ساتھ بھائی، نا کیا ہے؟ ضمیر. تو جواب یہ کہ ضمیر متصل وہ چونکہ کلمے سے الگ ہو ہی نہیں سکتی، ضمیر متصل، لہذا اس کو جزء کلمہ شمار کیا جاتا ہے، تو اس کو ایک ہی لفظ شمار کیا جائے گا بھائی. مانا سمجھ میں آگے اچھی طرح؟ کلکم قد اخذ الجام ولا جام لنا، من الذی ضر مدیر الجام لو جام لنا، تم میں سے ہر ایک نے جام لے لیا اور ہمارے لیے کوئی جام نہیں ہے. من الذی ضر مدیر الجام، کیا چیز نقصان دے رہی تھی جام گھمانے والے کو یعنی ساقی کو؟ لو جام لنا، اگر وہ ہم سے اچھا سلوک کرتا بھائی. اچھا بھائی، جناسِ تام کی دو تین مثالیں اور بھائی. جیسے ایک شاعر کہتا ہے، ایک شاعر کہتا ہے ترقت البابا حتا کلمتنی، ترقت البابا، فا ہے را قاف دو نقطوں والا اور تا، ترقت البابا حتا کل، کل یہ الگ لکھنا ہے، متنی یہ الگ لکھنا ہے، یہ الگ لفظ ہے، کل کاف چھوٹا بھائی کاف لام لکھ لیا بھائی، ترقت البابا حتا کل متنی. دوسرا مصرع ولما کلمتنی کلمتنی، یہاں ملا کر لکھنا ہے دوسرا مصرع ولما کلمتنی، پہلے کلا اور متنی کو الگ لکھا تھا، اب ملا کر لکھنا ہے سارا کلمتنی، اگلا لفظ بھی اسی طرح ملا کر لکھنا ہے کلمتنی. لکھ لیا بھائی؟ بھائی دیکھیے ترقت البابا، ترقت البابا، شاعر کہتا ہے کہ میں محبوبہ سے ملنے گیا، ترقت البابا میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، ترقت ترق الباب کے کیا معنی ہیں؟ دروازہ کھٹکھٹانا، ترقت البابا میں نے وہ دروازہ کھٹکھٹایا حتا کل متنی، کل کے معنی ہے تھک جانا، تھک جانا، متنی متنون کہتے ہیں کمر کو، متنی میری کمر، حتا کل متنی یہاں تک کہ تھک گئی میری کمر، یعنی انتظار کرتے کرتے میری کمر تھک گئی. ترقت الباب حتا کلمتنی، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا یہاں تک کہ میری کمر تھک گئی، یعنی میں تھک گیا. ولما کلمتنی، تو وہ بڑی دیر بعد آئی، ولما کلمتنی، کلما یکلمو کے معنی بات کرنے کے، ولما کلمتنی، اور جب اس نے مجھ سے بات کی کلمتنی تو اس نے مجھے زخمی کر دیا، میرے دل کو کیا کر دیا؟ زخمی کر دیا. تو کلمہ کے ایک معنی زخمی کرنے کے بھی آتے ہیں. آپ نے پڑھا ہے بھائی جامی وغیرہ کے شروع میں کلمہ کی بحث میں ذکر کیا جاتا ہے. شعر کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ وَلَمَّا كَلَّمَتْنِي كَلَّمَتْنِي، اور جب اس نے مجھ سے بات کی تو کلمتنی مجھے زخمی کر دیا، یعنی میرے دل کو زخمی کر دیا. اب دیکھیے بھائی دوسرے مصرے کے اندر جو آئے نا کلمتنی کلمتنی، یہ مثال ہے کس کی؟ یہ ہے متماثل. کیا ہے؟ متماثل. دونوں لفظ دونوں فعل ہیں، ایک ہی نوع کے ہیں، اور ہیئت نوع عدد اور ترتیب ساری ان میں ایک جیسی ہے. تو ان میں کون سا جناس ہے؟ جناس تام متماثل. اور پہلے مصرے کے اندر جو آیا نا کلمتنی، اس کے اعتبار سے ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کی دیکھا جائے تو یہ ہے جناس تام مفروق. بھائی جناس تام مفروق، کیونکہ یہاں پر کلّ متنی ملا کر لکھا گیا ہے اور اوپر کلّ الگ لکھا گیا ہے اور متنی علیحدہ ہے. بھائی دوسری مثال ایک اور شعر ہے. بھائی شاعر کہتا ہے ان فی بستانینا نارنجنا، ان فی بستانینا نارنجنا، جلدی لکھیے بھائی جلدی، ان فی بستانینا نارنجنا من جنا، من الگ لکھیں گے، جنا یا کے ساتھ لکھیں گے، اوپر کھڑی زبر آئے گی من جنا، پھر آگے ملا کر لکھیں گے نارنجنا، من جنا نارنجنا، لکھ لیا بھائی. اس سے آگے اب لکھنا ہے نارن، نارن نون الف را الف نارن، اور پھر آگے دوبارہ جنا جیم نون یا الگ لکھنا ہے، جیم نون یا جنا کھڑی زبر اوپر آئے گی. لکھ لیا بھائی ان فی بستانینا نارن جنا من جنا نارن جنا نارن جنا. ان فی بستانینا، بے شک ہمارے باغ میں نارن جنا، نارنج نارنگی. بھائی نارنگی وہ آپ نے اگر دیکھا ہو بھائی یہ لیمو کے برابر چھوٹے چھوٹے سے مالٹوں کی قسم ہوتی ہے ایک بھائی چھوٹے سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نارنگی کہتے ہیں بھائی. تو شاعر کہتا ہے ان فی بستانینا نارنجنا، بے شک ہمارے باغ میں ہماری نارنگیاں ہیں. من جنا، جنا یجنی کے معنی ہوتے ہیں درخت سے پھل چننا، درخت سے پھل توڑنا اتارنا. من جنا نارنجنا، جس نے ہماری نارنگیوں کو توڑا. نارنجنا نارن، آگ کو جنا اس توڑا، اس نے کس کو توڑا؟ آگ کو توڑا ہے. ہم اس سے نپٹ لیں گے، وہ دیکھ لے گا کس طرح اس نے ہماری نارنگیاں توڑی. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھیے بھائی مقام استشهاد ہے، ایک نارنجنا لفظ اور کوئی بھی لفظ لے لیں، چاہے پہلے مصرے والا دیکھ لیں یا دوسرے مصرے میں جو درمیان میں آیا، اور ایک آخری نارنجنا، تلفظ میں بالکل ایک جیسے ہیں نارنجنا، وہ بھی ہے نارنجنا. لیکن پہلا نارنجنا وہ کیا ہے؟ مفرد ہے. کیا ہے؟ کیونکہ ضمیر متصل ہے نا نارنجنا، نا ضمیر ضمیر متصل ہے، اور ضمیر متصل کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ جزء کلمہ سمجھا جاتا ہے، تو وہ مفرد ہے. اور دوسرا ہے نارنجنا، نارن مفعول مقدم ہے اور جنا فعل ہے، تو وہ مرکب ہے. اور رسم الخط دونوں کا الگ ہے بھائی، لہذا یہ کون سی قسم ہوئی؟ مفروق، جناس تام مفروق. بھائی فارسی میں اس کی مثال، بھائی فارسی میں رحمت حق بہانہ میں جوید، رحمت حق بہانہ بہانہ میں جوید، یعنی رحمت حق اللہ کی رحمت جو ہے بہانہ میں جوید بہانہ چاہتی ہے، بہانہ تلاش کرتی ہے انسان کی مغفرت کے لیے بھائی جی. اور آگے پھر لکھیں رحمت حق بہا نمے جوید، رحمت حق بہا نمے جوید، یہاں نون کو میم کے ساتھ ملا کر لکھنا ہے نمے جوید، پہلے میں بہانہ، بہانہ لفظ میں نون اور ہا الگ تھے، اب کیسے لکھنا ہے رحمت حق بہا نمے جوید. تو رحمت حق بہا، بہا کا معنی ہوتا ہے زیادہ، اللہ کی رحمت زیادہ جو ہے نمے جوید نہیں چاہتی، اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت بہانہ چاہتی ہے زیادہ نہیں چاہتی. تو دیکھیے تلفظ دونوں کا بالکل ایک جیسا، رحمت حق بہانہ میں جوید، رحمت حق بہانہ میں جوید، بالکل تقریباً ایک ہی جیسا ہے، سمجھ میں آیا بھائی تلفظ. اور پہلا بہانہ ایک لفظ ہے اور دوسرا بہا نمے جوید، دوسرے میں یہ جو نون ہے یہ نفی کے لیے ہے، یہ الگ لفظ ہے. تو یہ رسم الخط دونوں کا الگ الگ، پہلا مفرد ہے دوسرا مرکب، اور رسم الخط الگ الگ ہے، تو اس کو کیا کہیں گے جناس تام مفروق. بھائی اردو میں اس کی مثال، بھائی یہ کوئی سیاستدان تھا، یہ اس کو یہ برطانیہ گیا، انگلینڈ گیا بھائی، اور یہاں کہا اس نے کہ میں بیمار ہوں، مجھے یرقان ہو گیا ہے، یرقان بیماری جس میں آپ جانتے ہیں کہ انسان کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، آنکھیں تک اس کی پیلی پڑ جاتی ہیں. تو کہتا ہے میں یرقان کا علاج کروانے جا رہا ہوں انگلینڈ میں. وہاں چلا گیا اور پھر وہاں کہیں اس نے شراب وغیرہ پی اور وہ سب کو پتا چل گیا، اخبارات میں بھی اس کا ذکر آیا. تو اس پر ایک شاعر کہتا ہے بھائی، شاعر کہتا ہے آپ تو جھڑوانے گئے تھے پیلیا انگلینڈ میں. بھائی یہ یرقان اس میں جسم بھی پیلا پڑ جاتا ہے، آنکھیں بھی پیلی، تو اس کو پیلیا بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پیلیا. تو شاعر کہتا ہے آپ تو جھڑوانے گئے تھے پیلیا انگلینڈ میں، آپ تو انگلینڈ میں پیلیا جھڑوانے یعنی پیلیا اتروانے گئے تھے، اس کا علاج کروانے گئے تھے. آپ تو جھڑوانے گئے تھے پیلیا انگلینڈ میں، اگلا مصرع، پھر دوا کے طور پر کیا پیلیا انگلینڈ میں، پھر دوا کے طور پر کیا پی لیا انگلینڈ میں. تو دیکھیے دونوں مصروں میں پی لیا لفظ آ رہا ہے، لیکن پہلا پی لیا وہ بیماری، اور یہ ملا کر لکھیں گے سارا ایک ہی لفظ بھائی. اور دوسرے میں جو آیا دوسرے مصرے میں پی لیا، وہاں پی الگ اور لیا الگ، سمجھ میں آیا بھائی؟ اور رسم الخط دونوں کا الگ الگ ہے بھائی. کیا ہے؟ رسم الخط الگ الگ ہے بھائی، رسم الخط الگ الگ ہے، تو اس کو کیا کہیں گے جناس تام مفروق. بھائی تو چار قسمیں جناس تام کی آپ نے پڑھ لی بھائی، متماثل، مستوفی، متشابہ اور مفروق. بھائی متماثل جس میں دونوں لفظ اسم ہوں یا دونوں کیا ہوں فعل، اور مستوفی جس میں اگر ایک اسم ہے تو دوسرا فعل ہو، اور متشابہ جس میں ایک لفظ مرکب ہو اور دوسرا مفرد ہو اور رسم الخط ایک جیسا ہو، اور مفروق جس میں ایک لفظ مرکب ہے اور ایک مفرد ہے اور رسم الخط بھی دونوں کا علیحدہ علیحدہ ہو. بھائی چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.